وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں. شروع سے مضمون سن لیجیے. نمبر ایک، اس نے دنیا تمہیں محض اپنے قدر سے عطا فرمائی اور تم سے اس کا مطالبہ بطور قرض کے کیا ہے، بس تم اس میں سے جو کچھ اپنی دلی خوشی سے دو گے تو وہ تمہارے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ حد بے حساب تک بڑھا دیا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اس نے بعض چیزیں تمہاری طبیعت کے خلاف تم سے لے لی اور تم نے اس پر صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صلات اور رحمت مقرر فرمائی. ارشاد پاک ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یعنی جس کسی کو کوئی ناگواری پیش آئی یا کوئی مصیبت پیش آئی اور اس نے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے یہ سعادتیں بیان فرمائی ہیں اور بشارتیں کہ عمومی بھی اور خصوصی بھی رحمت کا مستحق ہوگا اور اس کو اللہ پاک نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت پر شکر کرو گے تو اس نعمت میں زیادتی اور اضافے کا وعدہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادتی عطا کروں گا. اور اسی کے ساتھ ہے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر نہ شکری اور نہ قدری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. چوتھی چیز یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی برائی کرے کہ حد کفر کو پہنچ جائے مگر پھر توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں سے. اسی ذیل میں گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کو کافی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، پاکی کی طرف، صفائی کی طرف، اور اسی ذیل میں غسل وضو اور کپڑوں کی صفائی، ٹوپی کی صفائی، جوتوں کا بھی معیاری ہونا اور جوتوں کا بھی صاف ستھرا ہونا، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی. منہ کی طرف خاص طور سے کہ منہ بھی صاف رکھا جائے، دانت وغیرہ صاف رکھے جائیں، اور اس طرح سے مسواک کا استعمال بھی برابر رکھیں کہ یہ بہت ہی فضیلت کا عمل ہے. اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک کی بڑی تاکید کرائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی تاکید لے کر آتے تھے اور آج بہت تاکید سے مسواک فرماتے تھے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، اور اسی طرح سے اور بھی بعض مواقع ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے مسواک کو میں نے عرض کیا ہے کہ سنت سمجھ کر ضرور بھی ضرور کیا کریں، اس سے فضائل بہت ملتے ہیں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ ایسے منہ صاف رکھنے کے لیے، دانت صاف رکھنے کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں یا منجن، وہ الگ چیز ہے. اس لیے کہ منہ کا صاف رکھنا بھی سنت ہے اور مسواک کا استعمال کرنا بھی سنت ہے. اور مونچھوں کے متعلق خاص طور سے توجہ دلائی تھی کہ مونچھیں ہم آپ کترا کریں یا مونڈا کریں. بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مونڈنا بھی جائز ہے، بعض فرماتے ہیں کترنا سنت ہے. بہرحال ان کو بڑھانا جو ہے وہ نامناسب ہے، اور خاص طور سے اتنا بڑھا لینا کہ بال یہ نرم حصہ جو ہونٹوں کا ڈھک دیں، یہ مکروہ ہے. اور اس طرح سے کھانے پینے میں بھی بال لگتے ہیں تو کراہت ہے. اور اچھی بات یہی ہے کہ بزرگان دین نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے. ہم اور آپ بھی اسی جذبے کے تحت یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں آپ کو بھی اللہ رسول کی تعلیمات کا علم ہو اور آپ اور ہم بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں. اسی طرح سے ناخن کے بارے میں بھی توجہ دلائی ہے کہ بہت آدمی بڑے بڑے ناخن نکتے ہیں, عورتیں بھی بہت لمبے ناخن نکتی ہیں, ان کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی بڑے ناخن نکنا جائز نہیں ہے. فیشن یہ ڈبونے والی چیز ہے اور سنت یہ ٹہرانے والی اور کامیاب بنانے والی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات کے دل میں خیال پیدا ہو کہ کہاں سے سیکھیں کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اردو زبان میں نہایت ہی آسان اور سلیس اردو میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. پڑھنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں تو بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. مختصر تو حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علیکم بسنتی مرتب فرمائی ہے اور نہایت ہی مفصل ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے رسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرمائی ہے. اور بھی ہمارے بزرگوں نے بہتوں نے کتابیں لکھی ہیں سنتوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں, عنوان مختلف ہیں یعنی کتابوں کے نام مختلف ہیں, لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول فرمایا ہے. پڑھنے والے ہوں اور سیکھنے والے ہوں تو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس طرح سے آپ کو دین معلوم بھی ہو سکتا ہے اور دین پر عمل کرنا آسان بھی ہو سکتا ہے. گزشتہ جمعے کو تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی وجود سے متعلق, تو ایک نوجوان نقاد نے بعد میں تذکرہ کیا اور پہلے سوال کیا پھر کہا کہ آپ نے پیروں کا تو ذکر کیا ہی نہیں. میں نے کہا کہ سر سے پاؤں تک کا ذکر ہوتا رہا, کہنے لگے پھاوڑے کا ذکر تو کیا آپ نے لیکن پیروں کا ذکر نہیں کیا کہ لوگوں کے پیر بھی بہت گندے ہوتے ہیں. تو باہر کے میرا عرض کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ سراپا جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے, پیروں کو مستثنا کرنا مقصد نہیں تھا کہ اس میں گند اور کیچڑ لگائے رکھے. خوب اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے بدن دھویا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے رہا کریں, صابن بھی استعمال کیا کریں اور نہانا دھونا بھی مناسب وقت اس طرح رکھا کریں کہ لمبا وقفہ نہ کریں. بازے بازے بڑے گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے آدمی مل لے تو بدبو اتنی پھوٹتی ہے ان میں سے پسینے کی کہ ملنے کو دل نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو پاکیزگی کی تعلیم دی, طہارت کی, نظافت کی, نفاست کی, ہمیں آپ کو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. پیر کے ناخن ہو, انگلیاں, اسی طرح سے سارے حصے ان کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے صاف کرنا چاہیے. ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. ایسے ہی یہ مضمون یہاں درس میں کسی وقت بیان ہو رہا تھا یہیں اس مسجد ہی میں, ہمارے ایک مہربان نمازی تھے, تذکرہ آیا کہ ایک کاتھا ہوتا ہے نائلون کا سفید رنگ کا, بال بال سے ہوتے ہیں, تو اس کو صابن میں بھگو لیں, بدن پہ صابن لگا لیں, پھر اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے رگڑ لیں بدن پہ اچھی طرح سے, تو میل جگہ جگہ سے اتر جائے گا, میل اتر جائے گا تو بدن صاف ستھرا ہو جائے گا. تو وہ مہربان ذرا حالانکہ پڑھے لکھے ہیں لیکن بہرحال بات کو سمجھے نہیں, انہوں نے وہ کاتھا منگایا اور صابن لگایا اور چہرہ بالکل صاف ستھرا رہتا تھا. انہوں نے اس کو بڑے زور سے اس کو رگڑا اور اچھی طرح سے رگڑتے رہے کہ کوئی میل کا ذرہ باقی نہ رہ جائے. اب بڑی مرچیں لگیں, صابن بھی تھا اور کاتھا بھی, مرچیں لگیں, بہرحال نہا دھو لیے. تھوڑے وقت کے بعد معلوم ہوا کہ چہرے کے اوپر زبردست نشان پڑ گئے. بیوی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, کسی چیز نے آپ کو یہاں کاٹ لیا, کیا کر لیا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ نشان تو بہت پڑے ہوئے, پورے چہرے پہ پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ نہایا تھا میں اور کاتھے سے خوب رگڑ رگڑ کے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقامات رگڑنے کے قابل ہوں وہ رگڑیے. تو ان کا چہرہ جو تھا وہ کافی دن کے لیے گڑبڑ ہو گیا کہ وہ سارے کھنڈ بن گئے. بہرے کے زخم ہو گئے پہلے, زخم کے بعد کرن بنے, تو وہ ساری پپڑی پپڑی پورے چہرے پر ہو گئی, ماتھے پر بھی, گالوں پر بھی, کانوں پر بھی, گدی پر بھی, گردن پر بھی. بڑی مشکل سے جب وہ خشک ہو گئی, جھڑ گئی, جب جا کے جان میں جان آئی, تو میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے. جیسے بعض آدمی مسواک کرتے ہیں اور موٹی لے لیتے ہیں, منہ چر جاتا ہے اور کرتے رہتے ہیں, اور بعض آدمی مسواک کرنے میں غلو کر لیتے ہیں اور اتنی تیزی سے مشین چلاتے ہیں کہ ہاتھ دبا دب دبا دب دبا دب, تو یاد رکھیے کہ اس سے مسوڑے چلتے ہیں بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. ہمارے ایک چچا ہوتے تھے رشتے کے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ ان کو ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی مولوی صاحب اتنے زیادہ وہ مت رگڑا کرو مسوڑوں کو, اور دانتوں پہ اتنا زور سے پاگ مت چلا کرو مشین. لیکن وہ مانتے نہیں تھے, تو ان کے بہت ہی کم عمری سمجھ لیجیے اس مدت کے لحاظ سے جس میں عام طور سے دانت ٹوٹنے لگتے ہیں, تو بہت ہی کم عمری تھی اس لحاظ سے کہ دانت ان کے جواب دینے لگے اور ایک ایک دو دو کر کے ٹوٹنے لگے, اور آخر ان کو بتیس ہی لگوانی پڑی. بعد میں پھر وہ ظاہر ہے کہ اللہ میں کے لگائے ہوئے پیدا کیے ہوئے, تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے, تو بہت ہی افسوس کرتے تھے. تو والد صاحب ان سے کہا کرتے تھے, بھئی ہم تو پہلے آپ کو کہا کرتے تھے کہ اعتدال سے مسواک کیا کرو, تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال کو ملحوظ رکھیں اور صاف ستھرے رہیں, اور اس میں نیت یہ رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے یہ عمل انجام دیتا ہوں. ریاکاری مقصود نہ ہو, تکبر مقصود نہ ہو کہ دوسروں کو حقیر جاننے لگے, ایسا نہیں. اسی طرح سے لباس پوشاک پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آدمی آدمی لگے, ہونک نہ لگے پہننے اوڑھنے سے. اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ فرمائے, تو انشاءاللہ ان سے آپ پوری طرح مستفید ہوں گے اور اللہ پاک کی مہربانی اور رحمتیں ملیں گی. جب پاک ہو جایا کریں, وضو کر لیا کریں, تو مسنون دعا پڑھ لیا کریں. اسی طرح سے غسل کرنے کے بعد باہر آ جایا کریں, تو وہاں یہ مسنون دعا پڑھ کے اجر و ثواب کے حقدار بن جایا کریں. میں آپ کو اپنا معمول بتاتا ہوں اور توجہ اس لیے دلاتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو, ہمارے شیخین کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے تربیت کی اور توجہ دلائی, اور یہ کام اللہ کا شکر ہے کہ معمول بن گئے, اور اس طرح سے ان کی تکمیل میں بہت آسانی رہتی ہے اور کام ہو جاتا ہے. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالرسال عارف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست آسان سے آسان کر کے نسخے بتائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے, درجات بلند سے بلند کر فرمائے. حضرت ہمارے اذان کے جواب کے سلسلے میں, اذان کے سلسلے میں, نماز کے سلسلے میں, اسی طرح سے دعاؤں کے سلسلے میں بہت زیادہ آسان آسان نسخے عطا فرمایا کرتے تھے, جو ہمارے آپ کے لیے اکثری نسخے ہیں, پلے سے باندھ لیں گے تو یقیناً آپ کو بہت نفع ہوگا. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھ لیا کریں, اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھ لیا کریں, اور ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کر چکا ہوں کلمہ شہادت, اور اس کے بعد سورہ قدر جو ہے یہ پڑھ لیا کریں. عورتیں اور مرد سب اس میں شریک ہیں, وہ بھی دعائیں یاد کر لیں اور پڑھا کریں, اور اجر و ثواب لوٹا کریں. ہمارے حضرت فرماتے تھے گھر میں ایسی جگہ گھر ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آتی, صبح اٹھے نماز کی تیاری کی, تیار ہو کر مسلے پر کھڑے ہو کر پہلے اذان کہہ لی, اذان کی دعا پڑھ لی, درود شریف پڑھ کر, دعا مضمون پڑھ کر, اور اس کے بعد پھر اپنی سنتیں ادا کر لی. فرماتے تھے کہ کام کوئی رہنے نہ پائے, اور جہاں کہیں اذان کا اذان سننے کی وہ ہے صورت ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے صاف ستھرے طور پر واضح طور پر, تو اس کا جواب دے کر پھر دعائیں مقبول پڑھ لیں, بہت زبردست اجر و ثواب. میں یہی کرتا ہوں کہ اٹھتا ہوں سب سے پہلے تو اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوں, جو نسخہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ سونے میں زیادتی نہیں, جاگنے میں زیادتی ہوتی ہے. آدمی کو جتنے وقت سونا ہے اتنے وقت سو لے گا تو آنکھ خود بہت کھل جائے گی. آج کیا کریں, ہمارا ماحول بدل گیا، سوچ بدل گئی، معاملات بدل گئے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیے کہ عصر کے بعد کھانا کھا لو، عشاء کی نماز پڑھتے سو جاؤ، زیادہ زیادہ مغرب بعد، لیکن اب کہاں رات کو 2 بجے 3 بجے کھانا کھاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے جی کھانا کھایا ہے فوراً سو جائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، تو گپ شپ ضروری، اور گپ شپ کے اندر سب سے بہترین جو طریقہ اختیار کیا، شیطانی چرخہ چلا دیتے ہیں اور اس میں دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، آدمی کا سامان کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا غبال سمیٹ سمیٹ کر سوئیں گے، تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ پھر صبح صبح آنکھ کیسے کھلے گی. آپ نے فرمایا ہے ایک تو نئی شادی شدہ دولہا دلہن کے لیے اجازت ہے، ایک طالب علم کے لیے اجازت ہے، اور ایک سرحد کے محافظوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رات کو دیر تک جاگ سکتے ہیں، رات بھر جاگ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے سو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جتنے بھی لوازمات ہو گئے ہیں اور خرافات کا انتظام ہو گیا، اس کی وجہ سے دیکھیے کہ فجر کی نماز عام طور سے رہ جاتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور ایک مرتبہ وقت پر آنکھ کھلے گی، اور فرمایا کہ جب آنکھ کھلے تو اٹھ بیٹھو اور آنکھیں مل لو. اگر یہ سوچ لیا شیطان کے کہنے میں آ گئے کہ چلو ابھی تو بہت وقت ہے، 5 منٹ صرف آنکھ لگا لیتا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے سونے میں، تو صرف 5 منٹ ابھی اٹھتا ہوں، وہاں جب کھلتی ہے تو سورج کافی اونچا ہو چکا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. جماعت تو رہی فرض بھی جاتے رہے، قضا ہو گئی. اس لیے نسخہ یاد رکھیں کہ صبح اٹھے تو میں اٹھتا ہوں، اٹھتے بیٹھ کر جلدی سے آنکھیں ملتا ہوں، اور آنکھیں مل کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور پڑھ لیتا ہوں. ہمارے اکابرین میں، اکابرین دیوبند میں، حضرت مولانا میاں محمد اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، بہت زبردست اللہ پاک نے مرتبے اور سعادتیں عطا فرمائی. انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے سنتوں کے متعلق، تو اس میں حضرت نے تمام دعائیں وغیرہ بھی لکھی ہیں. تو غرض کے طرح سے اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. سونے کے وقت دعا ہے بسم کا ربی وضاحت و جنبی، کہ آپ کا نام لے کر میں اپنا پہلو بستر سے لگاتا ہوں اور لیتا ہوں. ان امسکتہا فاغفر لہا وان اصلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. بسم کا ربی وضاحت و جنبی و بسم کا ربی ارفعہ، آپ ہی کا نام لے کر میں اپنا جسم بستر سے لگاتا ہوں اور آپ ہی کا نام لے کر جسم بستر سے الگ کرتا ہوں، یعنی اٹھ بیٹھتا ہوں. اگر آپ میری روح قبض کر لیں سوتے میں تو اس کی مغفرت فرما دیں، یعنی میری مغفرت فرما دیں، اور اگر آپ اس کو دوبارہ زندگی دیں یعنی نیند سے بیدار کر کے زندہ رکھیں تو اس کی حفاظت فرمائیں، جس طرح سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں. تو سونے کے وقت یہ دعا سکھائی، اٹھنے کے وقت یہ سکھائی کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ زندگی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آنکھیں مل لی، دعا پڑھ لی، پھر ہمت کریں کہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، استنجے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور استنجا کریں، وضو کریں، نانی دھونے کا موقع ہو تو نائیں دھوئیں، اور اس طرح سے یہ دعائیں مسنون پڑھ لیں. اذان اگر سنائی دیتی ہو اس کا جواب دے دیں، پھر سنتیں پڑھ لیں، اور اگر اذان نہیں سنائی دیتی تو فجر کے وقت ہونے کے بعد اپنے طور پر اذان کلمات جو ہیں وہ پڑھ لیں اور دعا مسنون پڑھ لیں، اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. اور جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر کیا بات ہے کہ ان کو یہ سارے معمول اسی طرح سے زندہ رکھنے چاہیے اور اللہ پاک کی رحمتیں سمجھتے رہنا چاہیے. تو غرض کے ایک طرح سے میں یہ کام کرتا ہوں، اور اس طرح اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے اور کرم فرمائیں گے. حتی الامکان کوشش ہے کہ کوئی سنت رہنے نہ پائے. پھر بھی بہرحال یہ آپ ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ سارے کام انجام دے دیتے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہے کوشش جاری رکھنی چاہیے. اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ، نکلنے کے وقت مطلوب دعا، کچھ اور بھی یاد نہیں ہوتا بسم اللہ ہی پڑھ لیں، اور اس طرح سے راستے میں کہیں بازار سے گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ میں تین دفعہ پڑھ لیتا ہوں، ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، ایک لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکات انہوں نے جو پانچ لاکھ کا لکھا ہے، تو اینگ لگے نہ فکری اور رنگ آئے چوکھا، بازاروں میں سے گزرنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارا آپ کا، تو بازار میں جب گزرنے لگے پڑھ لیں یہ تین دفعہ، اس طرح سے اتنا اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ اسی طرح سے پل پر چڑھتے ہیں جب تو اس میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں تیسرا، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہو، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے جب دل میں آپ یہ باتیں لکھ لیں گے اور کتاب سے اس طرح سے آپ قسط وار سیکھتے رہیں گے، دعائیں یاد کرتے رہیں گے، تو آگے آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی اور کام جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ برس کے اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ جب صبح نماز کے لیے آئے اور جماعت سے نماز پڑھی تو ذرا دل کا حال دیکھیے کہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ جس دن نماز رہ گئی، سورج اوپر ہو گیا اور نماز رہ گئی، تو اس دن دل کو ٹٹول کے دیکھیے کتنا زبردست بھاری لگتا ہے، طبیعت مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک مضمون نظر سے گزرا، دیکھ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کوتاہی مت کیا کرو، گناہوں سے بچتے رہا کرو۔ وقت کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، اور اجل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب دبوچ لے۔ اس لیے جو آدمی لگے رہتے ہیں اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح کپڑا پہننے کے وقت ایک بات عرض کروں، اسی اس میں باتھ روم کے اندر ہی ظاہر ہے کہ تہبند باندھنا ہوتا ہے، کبھی کبھی بنیان بھی وہیں پہن لیتا ہوں، کبھی یہ کہ اتار کے جاتا ہوں تو باہر آ کے پہنتا ہوں، تو تہبند باندھنے کے وقت تو ظاہر ہے کہ دعا نہیں پڑھ سکتا، باتھ روم کے اندر ہوتا ہوں تو باہر نکلنے کے بعد اس حصے کی بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سمجھے آپ کے نہیں، جب کام کرنا مقصد ہو تو یہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے اور آپ کے یہ نسخے ہیں کہ بھائی اس کام کو انجام دے دو۔ یہ نہیں کہ باتھ روم میں باندھا تھا تو اب اس کی کیا دعا پڑھنی، دعا پڑھ لے۔ ظاہر ہے اس وقت پاجامہ پہنے ہوئے ہے، تہبند باندھے ہوئے جو بھی ہے، وہاں دعا تو نہیں پڑھ سکتے، باتھ روم کے اندر منع ہے اللہ کا نام لینا، بات چیت منع ہے، تو اللہ کا نام تو اور بھی زیادہ منع۔ باہر نکل کے کوئی ممانعت نہیں، وہاں اس ٹوٹل کو پورا کر لیں، ثواب مل جائے گا۔ بعض وقت مجھے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دعا پڑھی کہ بھول گیا، میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، اور پڑھ لیتا ہوں۔ تجھے اللہ ذلیل کرے خوار کرے اور اللہ پاک مجھے سرخرو کرے، تو نے مجھے شک ڈالا وسوسہ ڈالا، چل تو ذلیل اور خوار ہوتا رہا، میں ایک دفعہ اور پڑھ۔ کبھی کبھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ پلا حصہ جو ہے وہ دھلا کہ نہیں دھلا، لے چل تو ذلیل خوار ہو جا، میں خوب اچھی طرح دھو لیتا ہوں، تجھے کیا تکلیف۔ بہرحال اس طرح سے اگر یہ عزم اور جزم کر لیں گے آپ، تو انشاءاللہ دین پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر رات کو ٹائم سے سوئیں۔ اب یہ تو نہیں کہتا میں آپ کے مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لیں، نہیں کھا سکے گا۔ میں اپنا رونا روتا ہوں کہ ہم پہلے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب زندہ تھے اثر بعد کھانا کھایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہوگا اثر بعد بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن پہلے تھا دستور ایسا۔ ہم تو بچپن سے بڑی مدت تک، بلکہ یہاں آنے تک بھی اثر کے بعد کھاتے تھے، پھر آنے جانے والوں کی مہربانی اور نوازشوں سے اثر کے بعد کا ٹائم چلا تو مغرب کا بعد ہوا، پھر اور مہربانوں کی زبردست مہربانیاں ہوئی اور زبردست آمد و رفت کے سلسلے، منع کرتے کرتے بھی تو بعد مغرب سے ٹہل کر کے وہ بعد عشاء ہو گیا، اور اب عشاء کے بعد بھی شامت آ جاتی ہے۔ آئے وقت نوالا توڑا ہے کہ کوئی آ گیا، منہ میں لقمہ رکھا ہے کہ کوئی آ گیا، تو بہرحال اب عشاء کے بعد بھی کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ باہر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت سے جتنا بھی ممکن ہو سو جائیں تاکہ صبح آنکھ ٹائم سے کھل جائے۔ اب آپ اگر یہ فالتو چکر نہ لگائیں، اپنے ذمے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سو جائے، تو صبح اللہ نے چاہا آپ کی آنکھ وقت پر کھلے گی۔ آپ حضرات میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے کبھی پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، بھاگا کرتے تھے مسجد کے نام سے، پر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ہم سے تعلق ہو گیا، ہم یہاں آئے, سلام دعا ہوئی, مسجد آنے لگے, داڑھی رکھی, نماز پڑھنے لگے, فضا عمری ادا کرنے لگے اور ایک طرح سے تہجد پڑھنے لگے. اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا کہ آگے چل کر الارم کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. جب اللہ پاک سے تعلق صحیح ہو گیا تو اللہ پاک نے خود دل میں الارم لگا دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ہمداد کو کہہ کر سو, اے ہمداد ہمیں اتنے بجے اٹھا دینا. میں کہتا ہوں کہ ہمداد کو کہنے کی ضرورت کیا, آپ نے اللہ میں تو کیوں نہیں کہتے. اللہ میں سے کہو, اے اللہ آپ مجھے صبح مناسب وقت سے بیدار کر دیجئے تاکہ تہجد بھی پڑھ لوں آرام سے اور فجر بھی پڑھ لوں آرام سے. اللہ میں سے جو مالک اور خالق ہے ان سے کیوں نہیں کہتے. اور جب ان سے کہو گے تو وہ کرم بھی فرمائیں گے. تو اس لیے اپنے اللہ سے کہیں, تدبیر بھی اختیار کریں, الارم لگا لیا کریں. اور اس طرح سے گھر میں جو افراد بھی جلدی اٹھنے والے ان سے بھی کہہ رکھیں کہ ہمیں اٹھا دیا کریں. تو اس طرح سے اللہ پاک کی مہربانی ہوگی, پابندی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب پابندی کرتے رہیں گے تو پھر ناغا کے اندر گھرانی بہت ہوگی اور کبھی چھوڑنے کو دل نہ چاہے گا. اور یہ کام اپنے روز کے روز نپٹانے ہی نپٹانے ہیں. جب یہ معاملہ ٹھیک رہے گا, آج کا کام کل پر مت چھوڑ دیجئے. تو باہر کہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. چوتھے نمبر پر جو مضمون ہے پاکی سے اور توبہ سے متعلق, کوشش کی ہے حتی الامکان میں نے کہ آپ اور ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے, قدردان ہوں نعمتوں کے, عبادت گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے, اور مطیع اور فرما بردار ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, اور اس طرح سے اپنی زندگی نہایت ہی خوشگوار بنا لیں. یہاں بھی اللہ کی عنایت اور مہربانیوں سے مالا مال لیتے ہوئے وقت گزاریں, اور بعد مرنے کے اور مرنے کے وقت اور آخرت میں بھی عیش اور آرام کا سامان کر لیں. ذیل میں ایک بات اور عرض کروں مستورات کے لیے کہ ان کے لیے بھی اذان کا جواب دینا جو ہے زبردست باعث اجر و ثواب ہے. عورتیں اور مرد دونوں کے لیے یہ حکم ہے. عورتیں بھی اذان تو نہ کریں تو اس کا جواب اس سے پہلے کچھ مضمون پہلے آ چکا ہے, وہ یاد رکھیں اور اس طرح سے جواب دیا کریں, مضمون دعا پڑا کریں اور آخرت کے اجر و ثواب کو جمع کیا کریں. دعا وسیلہ جو ہے ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہمیں آپ کو چاہیے ہی چاہیے. اس لیے دعا وسیلہ پڑھنے کے لیے پہلے اذان کا معاملہ ہونا ضروری ہے. اور ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبد الاتار رحمتہ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ آپ اذان سنتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے, یعنی بات چیت کو موقف فرما دیتے تھے, فرماتے تھے اذان ہو رہی ہے بھائی اذان کا جواب دو. تو بہت اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیتے تھے, مضمون دعا پڑھتے تھے, پھر بات چیت کرتے تھے. ہم سے بھی کافی بار کہتے تھے, توجہ دلاتے تھے اور سبق پکا کرا دیا تھا. اب عالم یہ ہے کہ راستے میں آتے ہوئے زور کی اذان کسی مسجد میں سنائی دیتی ہے اور چند کلمات اذان کے سنے, ظاہر ہے ہم تو چل رہے ہیں, رک بھی نہیں سکتے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ اذان پوری کی پوری کہہ لیتا ہوں اور اس کے بعد دعا مقرون وغیرہ یہ سب کچھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اجر و ثواب کے حقدار ہو جائیں. اس لیے غفلت نہ برتی ہے, اس طرح سے بہت ہی زبردست اجر و ثواب ہیں. اذان کے کلمات آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں اللہ کی توحید اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اور شہادت دیتا ہے بندہ. اور اس طرح سے اللہ پاک نے نماز کی طرف بلایا اور فلاح کی طرف بلایا تو بندہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس طرح سے اطاعت اور عبادت کا پیکر بنا رہے. اب اس کے بعد پانچویں چیز ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو واتا ہوتی تو ان کے لیے بھی بہت ہی گراں قدر ہوتی. وہ یہ ہے, ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا, مجھ سے مانگو میں دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دیں کہ اللہ پاک سنتے ہیں، قریب ہیں، اور جب کوئی بندہ ان سے سوال کرتا ہے وہ سنتے ہیں اور دیتے ہیں، جب کوئی مانتا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تفصیلات اس کی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دعا مانگنا، اللہ سے چیزیں مانگنا، یہ اللہ تعالی ہی کا حکم ہے، اور اللہ کے پیارے رسول حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو اس کی تعلیم دی اور اللہ کے حکم پہنچائے، اور نہایت ہی مفصل طریقے سے آپ نے خود بھی عمل فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس عمل کے لیے پوری تاکیدات فرما کر گئے۔ دعا اس کے لیے آپ کا ارشاد ہے کہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ بندہ عاجزی کا پوری طرح سے اقرار کر کے، اظہار کر کے اپنے رب سے اپنا مدعا پیش کر کے درخواست کرتا ہے کہ میرا مدعا سن لیجئے اور پورا فرما دیجئے۔ اس کے بہت مواقع ہیں اور اللہ پاک مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آئے وقت عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اور ہم جب بھی پشتی مانگتے ہیں اور جب بھی پشتی بھکاری ہے، کس کے؟ اللہ کے، اور اللہ تعالی وہ داتا ہیں کہ ان جیسا کوئی داتا نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، مشیت میں بھی یکتا، ارادے میں بھی یکتا، تصرف میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، اس داتا سے مانگتے ہیں کہ جس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مانگنے کے لیے آداب کو اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر مانگا جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ محال کی دعا نہ کرے، ناجائز کی اور گناہ کی دعا نہ کرے، جائز ہو، حلال ہو، ممکن ہو، اور اس کے جو آداب ہیں، شرائط ہیں، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اور اسی طرح سے لباس پوشاک بھی حلال کا ہو، پھر اللہ پاک سے جو مانگنے کا طریقہ ہے، گڑ گڑا کر، بندہ بن کر، لگ لپٹ کر مانگے تو اللہ پاک دیتے ہی دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی بات جو ذہن میں مستقل رکھنے کی ضرورت ہے، آئے وقت اس کا ذکر آتا ہے الحمدللہ، اور بہتوں کی سوچ ماشاءاللہ درست ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے سننے کا اور قبول کرنے کا اور دینے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو وہی جو مانگا ہے اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں آپ کو بہت کم علم ہے، ہم ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں، اللہ پاک وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر دے دیتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں دیا، اللہ پاک نے کوئی مصیبت ٹال دی، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت کے لیے اللہ پاک نے ذخیرہ کر دیا، جمع کر دیا۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک آیت مبارکہ ہے قتال کے متعلق، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ قتال کرو، جہاد کرو، غزوات میں آپ بنت سے نفیس تشریف لے جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، منافق بھاگ جاتے تھے، تو اس میں بظاہر جان جانے کے امکانات بہت ہوتے ہیں، بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو آدمی کو قتل و قتال کے لیے، جہاد کے لیے جانا جو ہے وہ بھاری گزر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال کو فرض کیا، جہاد کو فرض کیا. آج مسلمان ہو کر جہاد کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا اسلام ہی نہیں ہے. جو جہاد کے خلاف ہو وہ مسلمان کب ہے؟ جہاد تو بنیادی چیز ہے، اللہ پاک نے فرض کیا ہے. اور اس طرح سے فرمایا کہ تم پر اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بہت سو کو ناگواری ہو. فرمایا کہ بعض وقت آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتی. اور بعض وقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے. بعض وقت گرانی ہوتی ہے آدمی کو، لیکن اس کے لیے وہ کام مفید ہے. تو فرمایا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے لیے وہ ناگواری کا سامان ہے، لیکن اس میں اللہ پاک جانتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہیں. آسان تک وہ شے وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہو سکتا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں اچھی ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. یہ ایک قاعدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعا کرتا ہے بندہ، کوئی خاص چیز مانگتا ہے اور اس پر اس کو وہ چیز نہیں ملتی، تو اگر وہ بندہ صحیح طور پر اپنے کو بندہ نہیں مانتا تو واویلا شروع کر دیتا ہے، شکایت شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں، مانگ رہا ہوں وہ دیتے نہیں. اس پر مجھے ہمارے پیر بھائی حضرت زبیر صاحب یاد آ جاتے ہیں، آفس میں کسی شخص نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے شکایت کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سنتے نہیں. العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شکایت حرام ہے، کفر ہے، چاہے بندے سے کرے یا اللہ سے کرے. اللہ تعالیٰ سے تو عرض و معروف کی ضرورت ہے، بندہ ہے تو کیا حق پہنچتا ہے شکایت کرنے کا. تو اللہ پاک کی شکایت کی کہ اللہ پاک سنتے نہیں، تو برجستہ زبیری صاحب نے فرمایا آپ سنتے ہیں لمحے کی. ہمارے حضرت والا سے جب ذکر کیا تو حضرت والا بہت خوش ہوئے، اور کئی بار اپنی حیات میں حضرت نے ذکر فرمایا کہ بھائی زبیری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ تم سنتے اللہ میاں کے. ارے ہم پر تو واجب اور فرض ہے اللہ میاں کا کہنا ماننا، اللہ میاں پر ہماری کوئی بوجھ تھوڑی ہے، کوئی دباؤ تھوڑی ہے. تو اس لیے شکایت کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت فرماتے تھے ہمارے بہت بڑی گستاخی ہے جب اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اور پھر بندہ یہ کہے کہ وہ سنتے نہیں اور قبول نہیں کرتے، اور دعا مانگی انہوں نے سنی نہیں اور دی نہیں، بہت بڑی گستاخی ہے. پھر فرماتے تھے ایک مثال دے کر، ایک شخص ملازمت کے لیے کسی دفتر میں گیا، آفیسر کے پاس گیا اور جا کر اس کو درخواست دی کہ صاحب مجھے ملازمت چاہیے، درخواست دی. انہوں نے درخواست پڑھ لی، درخواست پڑھ کے رکھ لی اور کہا جائیے آپ کا کام ہو گیا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ باہر آ کر کہتا ہے خوش ہو کر جو بھی پوچھتا ہے ہاں کام ہو گیا، انہوں نے کہا جائیے آپ کا کام ہو گیا. فرماتے تھے کہ ایک بندہ جس کا نہایت ہی محدود اختیار ہے، اس نے ہاں کہہ دی، اس کے بعد اس پر کچھ لکھنے کی نوبت نہ آئی ہو، اس سے پہلے حج فیل ہو جائے، اس پر کاروائی کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، برطرف ہو جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سے امکانات ہیں، لیکن بندے کو اس کے کہے پر کتنا یقین ہے کہ باہر آ کر خوش ہو کر بتاتا ہے کہ کام ہو گیا. اور کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ پاک فرمائے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں دیتا ہوں، ان کے متعلق کہے پتہ نہیں انہوں نے دعا سنی کہ نہیں. اور بہت سے کہہ دیتے ہیں جی وہ تو سنتے نہیں ہماری، ہم تو گناہگار ہیں. تو اس پر بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. فرماتے تھے بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ پاک نے دعا کی ہمیں آپ کو تعلیم دی. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے بالکل ختم میں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو کئی دعاؤں کی تعلیم دی ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. حضرت ہمارے دعا مانگتے تھے ان نگلا تکلف المیاد، خاص انداز سے پڑھتے تھے کہ بے شک اے اللہ آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے. تو فرماتے تھے کہ جس رب کی یہ شان ہو کہ وہ وعدہ خلاف نہیں کرتے، جب انہوں نے فرما دیا کہ ہم قبول کرتے ہیں اور پھر بندہ بندہ ہو کر یہ کہے کہ پتہ نہیں قبول کیا کہ نہیں، تو فرماتے تھے خبردار بڑی گستاخی ہے. اور مانگنے والے کا ذرا انداز بھی تو دیکھ لیں آپ کے کیسے مانگتا ہے. نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، منہ سے پتہ نہیں کچھ کہا بھی کہ نہیں کہا، ہاتھ انگلیوں کا ذرا ہلا لیا، اس طرح سے دیکھ رہا آپ میری طرف، اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ پھر منہ پر ہاتھ پھیرا، یہ جار ہو جا. ابھی میں نے کل پرسوں ایک مضمون میں پڑھا کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم بڑی توجہ سے عبادت کریں، تو فرمایا کہ اگر کوئی حاکم ہو، امیر ہو، وزیر ہو، سفیر ہو وغیرہ، اس کے سامنے آپ جا کر بیٹھیں اور بیٹھ کر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، یوں کریں وہ کریں، تو ان کو کتنا ناگوار ہوگا، وہ کہیں گے تمہیں آداب مجلس کا کچھ پتہ نہیں ہے. آدمی کتنا دب کر بیٹھتا ہے، مؤدب ہو کر بیٹھتا ہے، گردن سیدھی رکھتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا نہیں ہے، خارش کہیں آ رہی ہے بے چین کر رہی ہے، لیکن ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہلتا نہیں ہے. جب اللہ تعالی کے سامنے مانگنے کا انداز ایسا بھونڈا ہو اور ایسا گستاخانہ ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ ہاں جو دوزانہ ہو جاتا ہے اس طرح سے پاؤں جیسے نماز میں رکھتے ہیں اس طرح کر لیے، یا دونوں پیر ایک طرف نکال کے اور آج جی کر کے جھک کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اور اس طرح سے نظریں نیچی کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے، رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی شکل بنا کے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ پاک کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماشاءاللہ تیزی سے نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں باتیں سن کر ذہن بنا، ذوق بنا، ایسے لوگ پیدا ہو گئے. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا عشاء کی نماز میں پڑھ رہا تھا، میرے برابر میں الٹے ہاتھ کو وہ تھا، تو میں نے تقریباً یہ سمجھ لیجیے آپ 7 رکعت پڑھ لی، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا. نماز مکمل ہو چکی تھی اس کی اور رو رہا تھا. میں دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے اس بچے کی سوچ اتنی اچھی ہو گئی، نوجوان بچہ ہے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنسو جاری، اپنے جو کچھ بھی وہ کہہ سن رہا تھا، گڑ گڑا کے گڑ گڑا کے خوب رو رو کے کہہ رہا تھا. اتنی دیر تقریباً میں نے 7 رکعتیں پڑھی، وہ برابر گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے ہیں، جوان بھی ہیں، دیر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کو دیکھتا ہوں طبیعت بہت خوش ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ آ گیا. اس میں مایوس ہونے کی ہمارے آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے پچھلے جمعے کو بھی عرض کر چکا ہوں کہ کون سی بات ہے جو ہمارے آقا نے بیان نہ کر دی. فرمایا قیامت میں اللہ پاک ایسے بندے کو بلائیں گے جو یا ربی دعا مانگتا تھا، بہت روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، دعا مانگتا رہتا تھا، آج بھی کرتا تھا، تو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ یہ اجر و ثواب کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں تجھے، انبار لگے ہوئے ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچے. کہے گا جی ہاں دکھ رہے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے تجھے پتا ہے یہ کس کے ہیں؟ کہے گا معلوم نہیں یا اللہ، آپ کو معلوم ہے. اللہ پاک فرمائیں گے یہ تیرے لیے، تو نے دنیا میں بہت دعائیں مانگی مجھ سے اور تو گڑ گڑا کر کہتا رہتا تھا یا ربی یا ربی یا ربی، اور مانگتا رہا زندگی بھر مانگتا رہا، تجھے ملا یا نہیں ملا، تو نے اس طرف توجہ نہیں کی، مانگنا نہیں تر کیا تو نے، میں نے تیرے لیے آخرت کے یہ ذخیرے جمع کیے کہ تجھے یہاں دوں گا، دنیا تو گزر ہی جائے گی ساری تیری، یہاں دوں گا تو یہ سارے اجر و ثواب تیرے یا ربی کی مجموعہ ہیں. وہ روئے گا اور سوچے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا ذخیرہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا. تو یاد رکھیے کہ مسلمان اور مومن کے لیے مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جائز دعا تو میں عرض کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں
بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مسلمان کی تو مسلمان کی کسی کافر کی بھی جائز دعا رد نہیں فرماتے ہیں. مسلمان اور کافر انسان تو انسان کسی جانور کی بھی جائز دعا رد نہیں فرماتے ہیں. اور تو جس کا جتنا تعلق قوی ہوتا چلا جائے گا اللہ پاک سے جڑتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ پاک اس کی لاج رکھیں گے. وہ ادھر التجا کرے گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھائی تو ہمارا کہنا مانتا ہے بہت, ہم بھی تیری لاج رکھ لیتے ہیں, جو تو نے کہا ہے ہم پورا کر دیتے ہیں. تو اس امت کے اندر کروڑوں اربوں واقعات ہیں, بے شک بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے بڑے فضل فرمائے اپنے محبوب بندوں پر اور ان کی لاج رکھی ہی رکھی, مستجاب و دعا بندے. تو اس لیے اللہ پاک سے مانگنے میں کبھی بخل نہ کریں. اور دعاؤں کے سلسلے میں اب ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی کہ جی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ میاں کو سب معلوم ہے, وہ دے گا دے دے گا. یاد رکھیے یہ بہت بڑا گستاخی کا انداز ہے اور یہ سوچ درست نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں نہ کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک موقع پر آپ سجدے میں تھے, رو رہے تھے, گڑ گڑا کر رو رہے تھے, ایسی آواز آپ کے سینے سے آ رہی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے اور ابلتی ہے, اس طرح سے اس آواز میں توقف ہو گیا. تو میں ڈر گئی کہ کہیں آپ کا ہارٹ فیل تو نہیں ہو گیا. میں نے آہستہ سے آپ کی چنگلیاں پکڑی, پاؤں کی چھوٹی انگلی, اور اس کو ہلکا سا دبایا تو آپ نے انگلی ہلا دی, جس سے میں سمجھ گئی کہ آپ حیات ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جگہ جگہ ربنا اور ربی کے ساتھ دعائیں سکھائی ہیں. اور سب سے پہلے تو جو ہمارے جد امجد ہیں جن کی بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ ہم تو جد کشتی منتے ہیں, بھکاری ہیں اللہ کے, حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی قصور سرزد ہو گیا اور وہ واقعہ ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, ہونے کے بعد پھر انہوں نے اس میں ایک پیٹ نہ کی اور حیل حجت نہ کی, فوراً کہا ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں اسی لیے اتارا ہے کہ آپ اور ہم بھی یہی کہیں. ایک طواف میں ایک سال ہم میاں بیوی دونوں طواف کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرے ہی لمحے میرے پاس سے ایک حاجی گزرے اور انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ تیری شان ہے. پھر تو میں نے توجہ کی, جب تو پتا چلا کہ طواف میں بھی ہم بھی مانگتے ہیں, طواف میں بھی بتیرے لوگ زور سے مانگ رہے ہیں, صحیح کے اندر مانگ رہے ہیں. تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مقصود یہ تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس دعا کی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کریں, عبدیت کا اظہار کریں. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, خاص تحفہ ہے معراج کا, اس میں ہے کہ نہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہے کہ نہیں؟